ساتھ ہمارے جو بارڈر پہ کشیدگی جاری ہے افغانستان کے ساتھ بھی ان دنوں میں ان کی طرف سے کچھ جوابات بھی بیان آ گئے ہیں, اس طرح جوابی بیانات پاکستان کی طرف سے دیے گئے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف جگہوں پر آپریشن بھی جاری ہے, یہ آپریشن ضرب اعظم وغیرہ سارے, تو ایسے حالات میں ان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ان میں بہت ساری باتیں ڈسکس بھی ہو گئی ہے. تو میرا خیال میں پاکستان کی طرف سے بہت سے نکات اٹھائے ہوں گے, امریکہ کی طرف سے بھی بہت سی باتیں, کیونکہ ابھی بھی بعض حلقوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ پاکستان یہ جو آپریشن کر رہے ہیں تو سارے جو جنگجو ہے جس میں مختلف گروپس ہیں طالبان کے درمیان بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس ہیں, تو میرا خیال میں ابھی پاکستان کی مجبوری ہے, وہ ضرور یہ اقدامات اٹھائیں گے اور یہ جو ضرب اعظم جو آپریشن چل رہا ہے یہ شمالی وزیرستان میں, اس کے بہت اچھے نتائج جو ہے ہمارے پورے پاکستان پر پڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ کراچی میں بھی جو آپریشن ہو رہے ہیں, کراچی شہر کو بھی کافی حد تک ایک امن نصیب ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وزیرستان ایک ان لوگوں کا ایک سیف سینکچوری بن گیا تھا اور یہ سوات میں اور باجوڑ میں اور مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے تھے اور پھر بھاگ کر ادھر شمالی جو وزیرستان جو ایجنسی ہے اس میں پناہ لیتے تھے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو پناہ گاہوں میں مختلف قسم کے جو لوگ بستے تھے جو ماہر تھے بم بنانے کے, خودکش ادھر تیار ہوتے تھے, ان کے برین واشنگ ہوتی تھی, تو اس طرح کے ان کو ایک سیف وہ جو جگہ مل گئی تھی. تو اس آپریشن کے بعد چاہے حقانی نیٹورک ہو یا چاہے دوسری نیٹورک ہو, تو اس کے خلاف کافی زیادہ کارروائی ہو گئی ہے اور پاکستان کے میرے خیال میں ابھی مجبوری ہے, کیونکہ افغانستان بھی کافی الرٹ ہے, ادھر کی حکومت بھی کافی الرٹ ہو گئی ہے اور ان کو بار بار پاکستان سے مطالبات کیے گئے کہ آپ لوگ جو آپریشن وزیرستان میں کر رہے یا دوسرے جو بارڈر ایریا میں کر رہے ان کو انڈسکریمنیٹلی کریں, کیونکہ اس میں ابھی یہ فرق کرنا کہ یہ گڈ طالبان ہے یہ بیڈ ہے, یہ افغانستان کے لیے ہم نے رکھے ہیں یہ انڈیا کے لیے رکھے ہیں, تو ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں چلے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ اس کے تکالیف اٹھائے ہیں اور بہت سارے جو مسائل انہوں نے یہاں پر کریٹ کیے تھے, پورے ملک کو یرغمال بنایا تھا اور اس میں بہت سارے جو منسٹرز ہیں اور جو دوسرے جو حکومت کے لوگ ہیں فوجی ہے عام لوگ ہیں, کافی جو جانی نقصان بھی ہو گیا ہے اور مالی بھی ہو گیا ہے, اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کو مزید ان کے درمیان کوئی وہ فرق روا رکھے.
شاہ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو علاقے کی جغرافی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ شوال وادی اس وقت جہاں پاکستان فوجی کارروائی کر رہا ہے یہ افغانستان کے کتنا قریب ہے اور کیا یہاں ٹھکانے ہیں حقانی نیٹورک؟
جی جی بالکل جی, ہاں بالکل, یہ شوال میں یہ بالکل پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا علاقہ ہے اور اس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں حقانی نیٹورک اور دوسرے جو تحریک طالبان ہیں ان کے کافی زیادہ لوگ ادھر وہ جمع ہو گئے تھے اور ان کے محفوظ بنا گئے تھے, تو ان کے خلاف جو جیٹ جہازوں سے کارروائی کی گئی ہے یا زمینی جو ابھی حملے شروع ہو گئے ہیں, تو اس سے کافی یعنی جو آرمی کو کافی زیادہ ان کو کامیابیاں ملی ہے. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کارروائی سے جو بالکل اکراس دا بورڈ ہو جو کارروائی, اچھا, اس میں گڈ اور بیڈ کا کوئی فرق روا نہ کیا جائے, اچھا, تو میرے خیال میں اس کے کافی اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
جی جی, اس وقت ہم باجوڑ چلتے ہیں جہاں سے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان نے. انوار اللہ خان, آپ کو بھی خوش آمدید.
بہت شکریہ.
اچھا شکریہ, آپ خاصا مختلف لگتے ہیں ابھی اسکائپ پر آ کر, لیکن شکر ہے کہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک لڑائی کافی عرصے سے جاری رہی ہے, پچھلے ایک دو ماہ میں اس میں شدت آئی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا حقانی نیٹورک کو جس طرح سے جگہ ملی ہوئی تھی پاکستان کے فاٹا کے علاقوں میں, اس کی وجہ سے افغانستان کی لڑائی جو ہے وہ زیادہ سخت ہو گئی یا کوئی اور وجہ تھی؟
بالکل جی, جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آپریشن ضرب اعظم کے بعد سیکورٹی فورسز نے بیڈ اور گڈ طالبان کا فرق ختم کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وزیرستان کے اندر اب تو حالیہ دنوں میں شوال کے علاقوں پر بھی بامبنگ کی جا رہی ہے، آپریشن کی جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو حقہ نیٹ ورک کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ، اور امریکہ کا بھی یہ کہنا تھا بار بار کہ حقہ نیٹ ورک کے کچھ لوگ وہاں پہ چھپے ہیں، تو اسی وجہ سے آپریشن کی وجہ سے کافی جو حقہ نیٹ ورک کے جو لوگ تھے، جو جنگجو تھے، وہ بھاگ گئے ہیں افغانستان اور پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھاگ گئے ہیں۔ لیکن اب جو عبدالعزیز حقانی آیا ہے، جو سراج الدین حقانی کا سب سے چھوٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے بھی افغانستان کے اندر بھی اس طرح کی کارروائی تیز کی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پر اور افغان گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈیولپ کیا جا سکے کہ وہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں تیزی لا سکے۔ اس میں بھی ان کو کافی کامیابی مل رہے ہیں، کیونکہ افغان حکومت کا یہ بھی کہنا ہے، امریکہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ جو امن کا پروسیس چل رہا ہے ان کو ہر قیمت پر کامیابی کی طرف لے جا سکیں گے۔ لیکن جو تعطل آیا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بھی کاز ہے اس حملوں کا، کہ اب کابل بھی نشانہ بن رہا ہے، قندوز بھی نشانہ بن رہا ہے، اور ایک حالیہ ایک ہفتے کے اندر کافی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے جہاں پر جو منوٹے فورسز کے جو فورسز ہیں ان کو بھی اٹیک کیا گیا، امریکن فورسز کو بھی، تو اس طرح کے واقعات میں تیز آ گئی ہے۔
اچھا شاہ صاحب، آپ بتائیے، آپ کے علم میں ہوگا کہ صدر اوباما کو یہاں واشنگٹن میں کانگریس کے آگے کچھ گواہی دینی ہوگی، صدر اوباما کی انتظامیہ یعنی کہ ڈیفنس سیکرٹری کو گواہی دینی ہوگی کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف اچھی خاصی کارروائی کی ہے، اور تبھی جا کر یہ جو کوالیشن سپورٹ فنڈز یا اتحادی فنڈز جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے۔ یہ دورہ جو آپ نے دیکھا آج سینٹ کام کے چیف کا، یہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی خوش آئین بات ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اس رخ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی امداد کو آئے گا؟
ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، افغانستان سے امن کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائے، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں فضا جو ہے یہ حالات نہ ہو۔ تو میرے خیال میں جو امریکی حکومت ہے یا امریکہ کے جو فوجی ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں، اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن یعنی پائیدار امن نہیں لا سکتے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنا بڑا جو بارڈر ہے سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہے، تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑے، اور ظاہر ہے پاکستان کی یہ ڈیمانڈ ضرور ہوگی کہ وہ اس کوالیشن فنڈ میں وہ اپنا حصہ وہ پے کرے، تاکہ کیونکہ یہاں پر جتنا نقصان پاکستانی آرمی کو یا پاکستانی حکومت کو یا بجٹ میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ یہاں بھی وہ ان کو پرووائڈ نہیں کرتا، اس سے بہت زیادہ ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، اور جانی نقصانات بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مشرف دور میں کچھ ڈوئل پالیسی اختیار کی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ابھی امریکہ والے بھی ہم پہ شک کرتے ہیں، بعض دوسرے طاقتیں بھی شک کرتے ہیں، اگر ہمارے یہاں پر جو آرمی یا حکومت کے لوگ ان کو یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک مختلف جو نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور پوری تندہی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کو شک وہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے دوبارہ وہ اس طرح نہ کرے کہ اس میں بیڈ اور کوٹ طالبان کا وہ کرے۔ تو لیکن یہ امریکہ کی بھی مجبوری ہے اور پاکستان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ مل کر اس خطے میں امن کے لیے کام کرے، اور افغانستان کو اس میں بھی شامل کرے، اور انڈیا کو بھی آن بورڈ لے لے، کیونکہ انڈیا کی بھی اب افغانستان میں کافی زیادہ وہ ان کی انوالومنٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گیم میں اپنے آپ کو شامل رکھے، تو اس میں مین جو کردار ہے وہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کا، تو جی امریکہ کے بغیر بھی یہ یہاں پر کوئی پائیدار امن وہ نہیں لا سکتا، اور ایسے حالات میں جو سینٹ کام کا جو کمانڈر ہے وہ جو پاکستان تشریف لائے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور افغانستان کو بھی، ان کے دورے سے مثبت اثرات اس خطے پہ پڑیں گے انشاءاللہ۔
اچھا جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، और हम बात कर रहे हैं सेंटकॉम के कमांडर जनरल लॉयड ऑस्टन की जनरल राहील शरीफ से मुलाकात के बारे में। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजाकार अनवारुल्ला खान हैं जो बाजौर में होते हैं। उनके साथ हैं तालीम के शोबे से वाबस्ता अहमद शाह जो स्वात में हैं। आगे चलकर हम अफगानिस्तान से भी एक सियासी तजाकार को लेंगे, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हमारा मौजू जारी है। लेकिन मौजू में एक और इजाफा हम करते हैं और वो ये है कि आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो ये कि अमरीकी दफ्तर खारजा ने हकानी नेटवर्क के एक और रुकन को अपनी दहशतगर्दी के लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस हवाले से हम लौटते हैं अनवारुल्ला खान की तरफ। अनवारुल्ला खान, आप हमें बताएं कि पहले तो इन्होंने सिराज हकानी को जो है वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में लाया था, अब एक और साहब हैं, उनके भाई हैं गालिबन, जिनको अमेरिकन्स ने शामिल किया है। ये किस हद तक आपके ख्याल में अफ़ग़ानिस्तान का प्रेशर है जो अमेरिका पे हो रहा है?
बिल्कुल जी, अब्दुल अजीज हक्कानी है और ये सराजुद्दीन हक्कानी का सबसे छोटा बेटा तस्लीम किया जाता है, जिसकी उम्र 25 और 30 साल के लगभग है। और जो जिनके जो दो बेटे थे उनके मारने के बाद ये मंजर आम पर आया है और हक्कानी नेटवर्क का चार्ज भी संभाला है। और उसकी वजह से हक्कानी नेटवर्क या तालिबान के जो एक्टिविटीज़ है उनमें काफ़ी तेज़ी आ गई है अफगानिस्तान के अंदर। और यही वजह है कि अमेरिकन ने उनको दहशतगर्दी के लिस्ट में शामिल किया है। इसके लिए उसकी सर की कीमत $50 लाख भी मुकर्र की है। और ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की हुकूमत का भी डिमांड हो सकता है, क्योंकि और अमेरिका के अपने भी एक पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं वो तो सिर्फ वो आवाम पे नहीं हो रही है, ना ही अफगान फोर्सेस पे हो रही है, उसमें तो मनीटो फोर्सेस भी शामिल है और अमेरिकन फोर्सेस भी शामिल है। और ये नहीं चाहते अमेरिकन, क्योंकि वो लीड कर रहे अभी अफगानिस्तान के अंदर जो इत्तेहादी अफवाज है, ये नहीं चाहते कि जो फोर्सेस है उसको इसी तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़े मिलिटेंट्स की साइड से। तो ये भी एक प्रेशर डेवलप किया गया है हक्का नेटवर्क के ऊपर कि उनको अब इस लिस्ट में शामिल किया है जो मोस्ट वांटेड लोग है, जो मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स कमांडर्स है अमेरिकन के। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का भी इसमें रोल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का भी इसरार रहा है कि हकान नेटवर्क हमारे लिए बहुत बड़ा मसला रहा है अफगानिस्तान के अंदर। जो उनका ये भी कहना है कि जो अटैक्स हो रही है इसमें हकान नेटवर्क जो बराबर की शरीक है।
जी जी, हम अफगानिस्तान से रابطہ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गालिबन इस वक्त हमारी लाइनें वहां बिजी जा रही हैं। हम लौटते हैं अहमद शाह की तरफ। शाह साहब, आप ही जानते हैं कि मुल्ला उमर की मौत के बाद, यानी मौत की तस्दीक जब हो गई, तो उसके बाद नज़र आया कि तालिबान जो हैं वो कई ग्रुप्स में बट गए। अब आप क्या देख रहे हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर को किस हद तक हिमायत हासिल है, और ख़ास तौर पे अफ़ग़ानिस्तान में इस वक्त जो आप लड़ाई देख रहे हैं तालिबान के ग्रुप्स के दरमियान, ये क्या चीज़ ज़ाहिर करती है?
हाँ, जाहिर है जो मुला उमर था, उनका जो तालिबान का लीडर था, वो तो सब उनके जो तालिबान थे उनके हाथ पर बैत की थी और वो बिल्कुल سب لوگ ان پر متفق تھے، لیکن اس کے بعد جو ملا اختر منصور آیا ہے اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے. جو ملا عمر کا بیٹے کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم اپنی اس کو کوئی اور لیڈر اس کو مقرر کریں گے، اور بہت سارے لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ اور بھی گروپس بن رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اس طرح پارٹی تو نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر اجتماع کرتے ہیں اور سارے کیمرے اور سب لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں کس کے ساتھ زیادہ کم ہے، کیونکہ ان کے تو اس طرح کے ٹھکانے ہیں کہ ان کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس طرح سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے کہ کوئی شورا کا اجلاس بلائے اور ان سب اس میں شامل ہو، کیونکہ ان کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا کافی مشکل کام بھی ہے، کہ کچھ لوگ پاکستان میں ہے کچھ افغانستان میں ہے اور ایک جگہ پر ان کا اس طرح اجتماع مشکل ہے. تو ابھی ان کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور ابھی یہ متفق نہیں ہو رہے کہ ایک اکٹھا اور سب کا اس پر اتفاق ہو سارے گروپوں کا. تو ملا اختر منصور جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، مختلف جو دوسرے طالبان لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں مختلف طریقوں سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ سب ان کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور ان کو مان لے ایک لیڈر کو. لیکن ابھی اس میں ٹائم لگے گا، میرا خیال ہے کہ اس میں یہ کوششیں شاید برابر بھی ثابت ہو جائے. اگر یہ برابر ثابت ہوتی ہے تو یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے لیے کافی اچھا یہ ہوگا، کیونکہ ملا اختر منصور جو ہے پرسنلی مذاکرات میں کے حق میں ہے، اور جو مری میں مذاکرات ہو رہے تھے ان کو بھی ان کی جو تائید تھی وہ حاصل تھی، لیکن جیسے ہی ان کے درمیان اپنا وہ کشیدگی شروع ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کے ابھی مختلف بیانات آ رہے ہیں. تو اگر ابھی یہ لوگ کسی ایک لیڈر پر متفق ہو جائے تو شاید مذاکرات کے لیے ایک راستہ ہموار ہو جائے اور کچھ نتیجے پر یہ مذاکرات پہنچ جائے.
یہی سوال میں کروں گی انوار اللہ خان سے. انوار اللہ خان، آپ نے سنا احمد شاہ کو، بقول ان کے ملا اختر منصور پہلے تیار تھے امن پر بات چیت کے پر بات کرنے کے لیے، لیکن ہم نے یہ جب دیکھا کہ جہاد کی انہوں نے باتیں کی اور غالباً اکوڑا خٹک میں بھی کوئی میٹنگ کی، تو اس کی کیا آپ وجہ دیکھتے ہیں کہ اچانک انہوں نے اپنا رخ کیوں تبدیل کر دیا؟
مرتے ہیں جس طرح کہ پاکستان میں بھی ہوا، بیت اللہ مسعود تو جان بحق ہوا یا حکیم اللہ مسعود مارا گیا، تو اس کے بعد جو جنگجو ہے اس کا آپس میں اس طرح اتحاد نہیں رہتا جس طرح کے فیل ہوتا ہے. اسی طرح کا سچویشن میرے خیال میں طالبان کے اندر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ ہے یا زیادہ تر لوگ ان کے مخالفت کر رہے ہیں یا اس کے اطاعت میں نہیں آ رہی ہے. اور جس طرح کا تعلق ہے مذاکرات میں تعطل لانے کا، تو میرے خیال میں پہلے یہ بتایا جا رہا تھا مولا اختر منصور کے بارے میں کہ ان کی پالیسی کافی اسموتھ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان میں کافی تیزی آ جائے. لیکن میرے خیال میں دو دن بعد جب اس طرح کی سچویشن آ گیا مدرسہ حقانیہ کی طرف سے، اس میں جو کچھ انوالومنٹ کی گئی، تو اس کے بعد اس کے رویے میں بھی رجٹ آ گئی ہے. اور انہوں نے ابھی تک مذاکرات سے تو انکار نہیں کیا ہے، لیکن مذاکرات میں ایک جو تعطل پیدا ہوا ہے، جو ڈیڈلاک پیدا ہوا ہے ملا عمر کے مرنے کے بعد، تو وہاں پر یہ بدستور قائم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، دو تین میٹنگز ہو گئی تھی مری کے اندر، پاکستان نے جو سپورٹ کیا تھا فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور وہ وہی پر معطل ہے. اور اس کی وجہ سے جو فیس کا جو پروسیس چل رہا تھا نیگوسیشن کا، وہ بھی معطل ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تعطل زیادہ تر قائم رہے، کیونکہ طالبان کی جو دڑلے ہے، جو ملا اختر منصور کی جو ساتھی بھی ہے قریبی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پروسیس شروع کیا گیا ہے ان کا کچھ ڈراپ سین عمل میں لایا جائے آئندہ کچھ ہفتوں کے اندر.
اچھا، بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے فاٹا سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان. شاہ صاحب، آپ چند منٹ اور رہیے کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. لیکن اس وقت ہم خدافظ کر رہے ہیں انوار اللہ خان کو. میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب، کہیے. مرید خان.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی کہیے.
پاکستان دوست کیا کر رہے ہیں جناب؟ پاکستان نے تو افغانیوں کے لیے بڑی قربانی دی ہیں. روس اور افغان جنگ میں پاکستانیوں نے قربانی دی ہیں اور افغانیوں نے ہمیں جہاں میں شک کی نظر سے دیکھا ہے اور ہمیں کلاشنکوف ہیروئن اور دہشت گردی کے سوا کیا ملا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہم چلتے ہیں کوہاٹ جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دنیا گواہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی دوستی کے لیے اور پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن دونوں احسان فراموش آج تک. شاہ صاحب سے میرا ایک ہی کوشچن ہے, اگر افغانستان تک ہماری فوج پہنچ گئی ہیں اور افغانستان سے ان کے اوپر راکٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ دوسرا سوال, ہندوستان یہی فائرنگ ہندوستان کر رہا ہے پاکستانیوں پہ, امریکہ کیوں خاموش ہے؟
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
اور امریکہ
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب.
ہاں جی کلیم اللہ نیازی موجتاج خیل. میرا یہ سوال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی تنظیم ہے جس کی بیک پہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہ ہو؟ کوئی کیا ممکن ہے کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ کے بغیر کہیں مزاحمت ہو رہی ہو یا انسرجنسی ہو رہی ہو؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاک چینا کوریڈور کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انڈیا امریکہ اسرائیل ایک ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان میں اور انڈیا کے درمیان کنونشنل وار کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں جو افغانستان کی حکومت ہے وہ تو ہر دنیا پوری جانتی ہے کہ وہ امریکہ انڈیا کے اشاروں پہ چلتی ہے, تو ایسے میں مذاکرات کہاں تک برابر ثابت ہوں گے جب ان کے یہ عزائم ہوں کہ ایک طرف انڈیا حملے کر رہے دوسری طرف سے افغانستان اور چھڑخانی کر رہے, تو اب پاکستان کو کیوں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ دوبارہ اسی راہ پہ جائے جن لوگوں کو پاکستان نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے؟ پھر کیا ان کا حل یہی ہے کہ ان کے لیے پھر بھی ایسے ہی لوگ پیدا کیے جائیں؟
شاہ صاحب آپ نے سوالات سنے لوگوں کے. جی احمد شاہ. اچھا احمد شاہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ سوالات جو ہیں وہ بہت ہی بھرپور قسم کے تھے. بہر کیف ہم چاہیں گے کہ کالرز ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی کال کریں کیونکہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ.
جی جی بالکل.
اچھا تو یہ جو پچھلا سیگمنٹ ہے اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کالرز کو سنا ہوگا.
جی جی
جی. خیر ماضی میں دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں. آپ بتائیے آپ کی مستقبل کے لیے کیا امیدیں ہیں افغانستان میں امن کو آپ آتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
جی جی بالکل. یہ جو بعض کالر نے سوالات اٹھائے ہیں اگر ہم افغانستان چلے جائے تو یہی سوالات افغانستان کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم پچھلے 30-40 سال سے ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کلچر, یہ سارے یہ سوالات افغانوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور ابھی بھی ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تازہ ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہماری سرزمین پر وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف اس سائڈ پہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم نے پچھلے 30-40 سالوں سے اپنا دی ہے اور ان کو عزت بھی دی ہے, روزگار بھی دیا ہے, تو یہ سارے باتیں ایک دوسرے کی گلے شکوے تو موجود ہے, لیکن ہمیں ابھی آگے کی طرف دیکھنا ہے. اور پاکستان اور افغانستان دو ہمسائے ممالک ہیں, دونوں مسلمان ممالک ہیں, تو دونوں کے درمیان دوستی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر بالکل انڈسکریمنیٹلی اور اکراس دا بورڈ جو کرمینلز ہیں جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو اور دونوں تعاون کرے, یعنی افغانستان کی طرف سے بھی تعاون ہو پاکستان کی طرف سے بھرپور تعاون ہو, تو تبھی جا کر ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں. اور دونوں کے درمیان جو اکنامک کوریڈور کی باتیں ہو رہی ہے, تجارت کی باتیں ہو رہی ہے, اور ابھی چائنا بھی اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ ان کی انٹرسٹ کی باتیں بھی شامل ہو گئی ہے ساری باتوں میں. تو اگر یہ سب مل کر افغانستان میں یہ اپنا کردار ادا کرے, پاکستان کے ساتھ بھی ہیلپ کرے, میرے خیال میں اس کا پرامن حل نکل سکتا ہے اور یہاں ترقی کے راستے بھی کھل سکتے ہیں.
جی جی. ایک اور کالر ہیں ان کو لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. لنڈی کوٹل چلتے ہیں جہاں سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. لانڈی کوٹل سے متین سلیمانی. اچھا شاید ان کی لائن
تاریخ میں
جی جی کہیے 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 کہیے
تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ احسان فراموش لوگ ہی امریکن سے نا جو یہودی نواز ہے اور دوسری افغان ہے نا ان افغانوں نے ہمیں انگریزوں پر نہیں امیر شیر علی خان نے اور امیر عبدالرحمن نے ہمیں 50,000 پاؤنڈ پر شروع کی تھی اور اب نے وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں ادھر انڈیا کو نے لے آیا ہے امریکہ نے کشمیر کی کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے عراق پر کیا کیا
جناب آپ کو آپ کے آپ کے علم میں تو ہے کہ ہر ملک اپنے ہی مفادات کے لیے کام کرتا ہے. ہمیں ابھی ہم ایک آخری کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ڈیرا غازی خان سے کال کیا ہے عبد العزیز نے. جی جناب کہیے.
ہیلو
جی کہیے, بہت جلدی کہیے.
بہت جلدی کہیں گے میڈم, یہ ہیروشیما, اس کے بعد یہ ویتنام, پھر افغانستان, پھر عراق, ان پر تو امریکہ نے خدا کا قہر برسایا ہے. اب پاکستان کی باری آ چکی ہے, اللہ کرے گا امریکہ خود برباد ہوگا.
ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں, بہرحال آپ کو بھی ہم نے سن لیا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سوات سے سیاسی تجزیہ کار احمد شاہ, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اگلے سیگمنٹ پہ جو لوگ کال کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع ذرا سا مختلف ہے کیونکہ یہاں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک ڈیلیگیشن نے جو بلوچستان سے آیا ہوا ہے. پہلے نیو یارک گئے تھے اور ابھی واشنگٹن میں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے وزیر اطلاعات عبد الرحیم زیارتوال جو یہاں سیدھے ہاتھ پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے وزیر زراعت اسلم بزنجو. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید. اور ہم اصل میں کیونکہ آج نواب اکبر بگٹی کی چھٹی برسی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں ایک ہڑتال بلائی گئی ہے, اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں بلوچستان جہاں سے ہمارے نمائندے عبدالستار کاکڑ نے ایک رپورٹ بھیجی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بزرگ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی نوی برسی کے موقع پر بدھ کو کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی, جبکہ تشدد کے ایک واقعے میں ایک پولیس اہلکار اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 4 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے. نواب اکبر بگٹی 26 اگست 2006 کو ہونے والی ایک فوجی کارروائی میں مارے گئے تھے, اور اس کے بعد ہی کئی قوم پرست بلوچ تنظیموں کی طرف سے صوبے بھر میں شورش پسندانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا تھا. بدھ کو اکبر بگٹی کی جماعت جمہوری وطن پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی کال پر مرکزی شہر کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی, جبکہ خوزدار, خاران, مشکے, تربت, آواران اور دیگر اضلاع میں شٹر ڈاؤن کے ساتھ جزوی پیجام ہڑتال بھی کی گئی. ادھر قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں بلوچ عسکریت پسندوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. منگل اور بدھ کے درمیانی رات کو کوئٹہ کے نواحی علاقے میاں گنڈی میں میں سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں چار مشتبہ بلوچ عسکریت پسند الگ کر دیے گئے۔ ایف سی کے ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس معلومات ملی تھی کہ مستونگ سے بعض مسلح افراد کوئٹہ کی طرف آ رہے ہیں، جو مبینہ طور پر صوبائی دارالحکومت میں دہشت گردی کی بڑی واردات کا منصوبہ رکھتے تھے۔ ایف سی اور اساس اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ شدت پسندوں کا میاغنڈی کے مقام پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ جوابی کارروائی میں چار مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مستونگ روڈ پر ہی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے علاقے میں کارروائی کر کے 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایف سی نے صوبے کے مختلف علاقوں میں اپنی جاری کارروائیوں میں 65 کلو بارود، 2 روسی ساختہ بم اور 1 6 کلو وزنی بم برامد کرنے کا بتایا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بلوچستان سے شامل ہیں اسکائپ کے ذریعے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار، اور اچھا ان کو بھی ہم لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بلوچستان کے وزیر اطلاعات عبد الرحیم زیارت وال کے طرف۔ آپ کو خوش آمدید۔
بڑی مہربانی، تھینک یو۔
تو سب سے پہلے تو آپ سننے والوں کو بتائیں کہ آپ امریکہ کس واسطے آئے ہیں، یہاں کتنے لوگ آئے ہیں بلوچستان سے، کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس وزٹ میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے اس ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے غریب صوبے کے وزراء کو یہاں بات کرنے اور اپنے عوام تک اپنی آواز پہنچانے اور دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے، اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم تقریباً 29 لوگوں پہ مشتمل ایک وفد وہاں سے پاکستان سے نیو یارک آئے تھے، اور وہاں پہ ایک مارچ تھی جس پہ ہم نے شرکت کرنا تھا، جو جس میں ہم شرکت کر چکے ہیں، اور کل ہم یہاں واشنگٹن آئے ہیں اور ایک 3-4 دن تک مزید یہیں پہ ہوں گے۔ تو جاننا چاہتے ہیں، امریکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کو اور تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو آئے تھے اور اب یہاں ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مزید جو آپ پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔
ضرور یہ بتائیے، آپ کی جو حکومت ہے، نیشنل پارٹی کی حکومت، یہ جب آئی تو عوام میں بہت ساری جو ہیں وہ امیدیں پیدا ہوئیں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں، خصوصاً جو ناراض قوم پرست ہیں، ان کو آپ لوگ ٹیبل پر لائیں گے۔ آپ اپنی کاوشوں کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اب تک آپ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ لوگوں کے زیادہ قریب آئیں، آپ کی حمایت کریں۔
میڈم، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک کمپلیکٹ زون میں ہے، اور اس زون میں دنیا کے سپر طاقتوں کے درمیان افغان ایشو پہ، افغانستان کے اس پہ جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے، اور اس کی تناظر میں اب صوبے میں یا ملک میں امن قائم کرنا جتنا کہا جا سکتا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر خصوصاً صوبے میں جو انسرجنسی چل رہی ہے، اس میں بھی ماضی کے سیاست اور نظر اندازی اس میں انوالو ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے لیے، کچھ لوگوں نے بندوق کا مسئلہ جدوجہد کا راستہ لیا ہے، اور وہ راستہ یا ہماری ڈاکٹر مالک صاحب کی سربراہی میں جو کولیشن حکومت بنی ہے، وہ ہم جو سیاسی پارٹیاں اس گورنمنٹ میں شامل ہیں، ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم مسئلہ جدوجہد کرتے ہیں ساری۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کی مختلف اکائیاں ہیں، پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائیکی ہے، پنجابی ہے، اور ان اکائیوں کی اپنی اپنی سرزمین ہے، اس کے وسائل ہیں۔ اب تک 18ویں ترمیم کے بعد یہ امید چلی ہے کہ شاید ہم جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان صوبوں میں خصوصاً چھوٹے صوبوں نے جو پنجاب کے خلاف ایک حوالے سے وہ رکھتے ہیں گریونسز، اس حوالے سے اب تھوڑی سی اطمینان یہ ہو گئی ہے کہ جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری اور قومی حقوق جو ہم جمہوریت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے ہم اس راستے پہ چلے ہیں، لیکن جمہوریت کے راستے میں اب بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جمہوریت کو سبوتاج کرنے کے لیے، اور جمہوری سوچ اور فکر کو پروان چڑھانے کی بجائے اس کو ڈگریڈ کیا جاتا ہے، جو کہ ہم ایسی چیزوں کی ایک معنی میں مخالف بھی ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ آج کی دنیا جس طرف جا رہی ہے، ہم اپنے حقوق پشتون، بلوچ، بلوچستان کے رہنے والے سمجھتے یہ ہیں ہماری پارٹیاں کہ ہم جمہوری طریقے سے یہ حقوق حاصل کریں گے، اور اپنے دوستوں کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب سے یہ امید وہ چلی تھی، ڈاکٹر مالک صاحب آج بھی ہم تب جو اس پیج پہ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم نے ریکویسٹ کی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس بنیاد پہ لیا ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو ساروں کو بلائیں گے، وہ پولیس کی طرح وسل بجائیں گے، ایک سٹی بجا کے سارے آ کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے ایسا دعویٰ کیا تھا، نہ کوئی ڈاکٹر مالک نے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ البتہ اس پہ ہم لگے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ان کو منانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے، ان کو بٹھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ اب ہماری اپیل، ہماری یہ کاوش کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اس پہ ہم لگے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔
جی جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے غیر جانبدار تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے، ان سے بھی دو تین سوال کرتے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار، آپ کو خوش آمدید۔ جی، آپ کو خوش آمدید۔
تھینک یو جی، تھینک یو۔
ہمارے ساتھ یہاں ہیں بلوچستان کے وزیر اطلاعات عبد الرحیم زیارتوال اور بلوچستان کے وزیر ایگریکلچرل کے وزیر اسلم بزنجو۔ آپ سے بنیادی طور پہ یہ سوال کہ آپ نے دیکھا کہ اس سرکار سے بہت ساری امیدیں وابستہ رہی ہیں، بلوچستان کی سرکار سے، آپ کو اگر ان کو مارکس دینا ہو تو کتنے مارکس دیں گے، کتنے کامیاب رہے ہیں اب تک اپنے مشن میں؟
دیکھیں جی، جب تک کافی اگر پریویس گورنمنٹس کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے 5 سال جو وقت گزرا ہے نواب اسلم رحسانی کی حکومت کی، اس کے مقابلے میں کوئی پرفارمنس ان کی بہتر ہے۔ لیکن اگر کمپیئر ویسے کیا جائے کہ یہ کمپرس جماعتیں ہیں جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں اس وقت حکومت کو، اور جس میں نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، دونوں کے نمائندے اس وقت آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں،
جی جی،
تو جو ٹارگیٹس انہوں نے خود سیٹ کیے تھے اپنے لیے، تعلیم کی بات، ہیلتھ کی بات، لا اینڈ آرڈر کی بات، لا اینڈ آرڈر میں تو بہرحال آپ خود بھی جانتے ہیں جتنا عسکری قیادت کا عمل دخل اس میں رہا ہے وہ زیادہ انہوں نے بہتر بنایا ہوگا، ان کے پاس ذرا پولیس اور اتنا زیادہ وہ ویل ٹرینڈ بھی نہیں ہے، لیویز کو اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ البتہ ایف سی نے جو کام کیے ہیں یا فوج نے جو کام کیے ہیں لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے، وہ کریڈٹ ظاہر ہے ان کو جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی، کیونکہ اپیکس کی جو صدارت ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کرتے ہیں۔ لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت ہی بہت کوئی ایسی بہتری نہیں آئی ہے، سوائے اس حد تک کہ تھوڑا سا کوئی اگر آپ کہیں کہ شاید کوئی بہتری، ادر وائز تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بلیو می، یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے، یہ خبر ہے اور اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک ہی پروونشل سنڈیمن ہاسپٹل ہے، اس کی حالت بھی اگر بہتر بنایا جائے، بی پی آپریٹرز ڈاکٹر اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اپنا ذاتی،
اچھا
تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس میں یہ ذرا شاید ان کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ دو چیزوں کو خود ٹارگیٹ انہوں نے سیٹ کیا، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی.
اچھا, تو کیونکہ ہمارے ساتھ بلوچستان کے وزیر زراعت اسلم بزنجو اسٹوڈیو میں ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں. بزنجو صاحب, آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سرکار نے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے زراعت کے شعبے میں کیا کچھ کیا ہے؟ آپ کتنے مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے؟
تھینک یو میڈم. ہاں, جہاں تک زراعت کی بات ہے بلوچستان میں, کیونکہ وہاں ایگریکلچر جو ہے, ہمارے دو ڈائی ڈسٹرکٹ ہیں جو کینال سسٹم پہ ہیں, باقی جو بلوچستان ہے وہ سارا خشکاوا ہے. وہاں جو پانی کا یا ہمارے زراعت کا جو دارومدار ہے ٹیوب ویلس پہ, ایک تو انڈر گراؤنڈ پانی اتنا نیچے جا چکا ہے, ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر مزید اس پہ اگر ڈیمس نہیں بنے گئے تو یقیناً یہ پانی ہم لوگوں سے چلا جائے گا. ٹیوب ویل کی جو زمینداری ہے وہ بجلی پہ ہے. موجودہ حکومت جب سے آئی ہے, سب سے پہلے ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم جو سبسڈی ہے جو زمینداروں سے, پہلے اگر واپڈے کے بل ہم دیکھیں تو ہماری زمینداری میں میرے خیال میں جتنا آمدنی ہوگا وہ بھی پورا نہیں کرے گا. ہم نے مرکزی حکومت سے مل کے سبسڈی کو بحال کیا. ابھی فی ٹیوب ویل 10,000 روپے مہینے کا زمیندار جمع کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ایگریکلچر ہے اس پہ ہم لوگ پانی نکال کے وہاں بلوچستان کے لوگ اپنا گزر سفر کر لیتے ہیں.
اچھا, بہت اچھا. کیونکہ ہم ابھی بات کریں گے, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بڑی امداد مل رہی ہے اور وہ خاص طور پہ چین کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ جو چین اور پاکستان کا راہداری کا جو منصوبہ ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہمیں اس موڑ پہ جوائن کریں گے صنعت کار ظفر موتی, جو کہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں. وہ بھی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ بلوچستان میں کس حد تک تکمیل کو پہنچے گا, کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ چین میں اس وقت کچھ مسئلہ ہے, ان کی جو بازار حصص ہے وہ اس میں مندی کا رجحان ہے. ہم کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ریڈیو ہے تو ہم چاہیں یہ کہ ہم اس کا جائزہ بھی لیں. ہم اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا یہاں ہمارے ساتھ بلوچستان کی دو وزیر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحیم زیارت وال اور اسلم بزنجو, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال کیا ہے, باری باری ان کو لیتے ہیں. کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے ملک نائب خان نے کال کی ہے. جی جناب, کہیے. جی, محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب, کہیے.
ہلو.
جی جی, کہیے محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم. چترال بونی محمد شفیع. ایک تو سب سے پہلے میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ بلوچستان کی نمائندگی جو ہے یہ وہاں پہ کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بلوچستان پہ ہڑتال کا تعلق ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, کیونکہ بکٹی جو ہے.
جی, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہمیں کال کیا ہے دیر سے لیاقت الملک نے. جی جناب, کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
نواب اکبر بکٹی صاحب کا قتل واقعی ہماری سیویلین اور ملٹری گورنمنٹ کے جامعے پر ایک بڑا بدنما داغ ہے, کیونکہ وہ مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں اور ان کا کردار جو تھا ملک خاص کر بلوچستان کے عوام کی حقوق کے حوالے سے وہ بالکل تاریخ میں لکھا گیا ہے اور ایک ریکارڈ ہے. آج میں اپنے ان جناب عبد الرحیم صاحب سے اور وزیر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھ لیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ بلوچستان کے اندر بیرونی مداخلت ہو رہی تھی انڈیا کی وجہ سے, موساد کی وجہ سے, اور سی آئی اے بھی اتنی مخلص نہیں ہے کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک ہو بلکہ پاکستان.
اچھا شکریہ. ہم نے سن لیا. گل میر خان نے ہمیں کال کیا ہے. جی جہاں کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
لنڈی کوتر سے.
جی 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 کہیے کہیے.
حکمرانوں نے اکبر بگٹی کو شہید کر کے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار دی اور اس طرح بیرونی مداخلت کے لیے راہ ہموار کر دی. جب تک بلوچوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ جو کہ دور رہے گا.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور محمد اسلم نے کال کیا ہے ہارون آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے مہمانوں کو سلام. اصل میں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں وہی لوگ جو ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ وہ سب ناراض ہو کے بندوق اٹھا لیتے ہیں. اور یہ لوگ پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب کی خوشحالی دیکھ کے ان لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ پنجاب میں دریا بہتے ہیں, زرعی زمینیں اچھی ہیں, پنجابیوں کو اغوا کر لیا. کبھی پنجابی ان سے پیار کرتے ہیں, پنجابیوں نے تو کبھی ان کو پنجاب میں کوئی غصہ ان سے نہیں کیا. یہ خود ہی پنجاب, کیونکہ بلوچستان میں ان لوگوں نے خود ہی حکومت کرنی ہے اور ہمیشہ یہی حکومت کرتے ہیں اور ان لوگوں نے سنوارنا ہے بلوچستان کو. یہ ایک جب حکومت میں آتے ہیں تو رائٹ پہ ہوتے ہیں, جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں.
اچھا شکریہ آپ نے سوالات سنے. جواباً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے بلوچستان کو بلوچوں کو ہی سنوارنا ہے اور اس لحاظ سے آپ لوگوں کو بڑا موقع ملا ہے سرکار میں آ کر, حکومت میں آ کر. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے کیا مستقبل کے لیے کیا آپ لوگوں کے منصوبے ہیں کہ صوبے کو اور خوبصورت کیسے بنائیں گے؟
جہاں تک ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ترقی ناممکن ہے جب تک صوبے میں مکمل امن قائم نہیں ہوگا. ہماری گورنمنٹ کی سب سے بڑی یہ کوشش ہے کہ ہم کس طرح صوبے کو امن کی راہ پہ لگا سکیں. جب سے یہ حکومت مرز وجود میں آئی اس سے پہلے جو حالات تھے, میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان میں حالات 100% صحیح ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حالات کافی حد تک بہتر ہیں. اگر 100% نہیں تو 60-70% حالات پہ عمل کے حوالے سے اچھے ہیں. ایک دو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں بالکل حالات اچھے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کواران ہے, مکران کے کچھ اضلاع ہیں, باقی حالت میں سمجھتا ہوں. میں چونکہ میرا خود اپنا تعلق خوزدار سے ہے, خوزدار سب سے زیادہ متاثر تھا, لیکن میں ایک سال سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ خوزدار میں مکمل امن و امان ہے اور باقی صوبے بھی کلات ہے, مستونگ ہے, خاران ہے, نشکی ہے, باقی بلوچستان کے اور ہمارا دوسرا بیلٹ نصیر آباد وغیرہ, تو ہم اس جانب کامزن ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ابھی وہ لوگ جو پہاڑوں میں گئے تھے, جو اب لوگ جو جس کو ہم ناراض کہتے ہیں, یقیناً نواب بگٹی کی شہادت بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جس عمر میں وہ تھے کسی بلوچ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس عمر میں اس طرح اس کو شہید کیا جائے گا. چونکہ مشرف کا دور تھا, امریت کا دور تھا, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, اپنی انا کی خاطر اس نے بلوچستان کو آگ میں جھونک دیا. اور اس کو سنبھالنا ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک سال کا نہیں, اس کے لیے مرحلہ وار. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس میں کسی حد تک کامیاب ہوں گے.
اچھا آپ بتائیے زیارت وال صاحب, جس طرح سے کہا گیا اور جس طرح بزنجو صاحب نے کہا کہ امن جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے, آپ بتائیے کہ وفاق کی اب تک جو کاروائیاں ہوئی ہیں بلوچستان میں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں ہزارہ کا قتل ہوتا تھا, بے تحاشا قسم کے واقعات ہوتے تھے, جو ایران جانے والے مسافر ہیں ان پہ فائرنگ ہوتی تھی, اب آپ کتنے مطمئن ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہوا ہے آپ کے صوبے میں؟
میڈم میں پھر اس پہ آنا چاہتا ہوں اور آپ کی میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان واقعات پہ گورنمنٹ کی وجود میں آنے کے بعد مخلوط حکومت کی تقریباً 60-65% تک ہم نے قابو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے چونکہ ہم ایک کمپلیکس زون میں رہ رہے ہیں اور 35-38 جو کچھ اس خطے میں ہوتا رہا, دو سپر پاور اور پوری گلوبل طاقتیں یہاں انوالو رہی, اس کے نتیجے میں اس وقت جو کچھ موجود ہے اس حوالے سے, یعنی مذہبی دہشت گردی، پھر کوارانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری تیسری جو چیزیں ہیں، یہ تمام دہشت گرد لائے گئے، پالے گئے، ٹرینڈ کیے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں. تو اس صورتحال میں صوبے کی یا ملک کی جو حالت ہے بنیادی طور پہ، اب ہم نے اس ان لائنوں پہ سب نے سوچنا ہوگا، اور ماضی کے جو قصے تھے ان سب کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک ایسی راہ پہ چلنا ہوگا جس کے ذریعے سے ملک میں اور صوبوں میں امن قائم ہو سکے، اور اکنامیکلی ہمیں جس بات کا ڈر ہے، خوف ہے ملک کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پر میڈم یہ ہے کہ اکنامیکلی ہم کولیپس ہیں.
آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ اکنامکلی جو معاملہ ہے اس پر ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ظفر موتی صاحب نے، جو کہ صنعت کار ہیں. موتی صاحب آپ کو خوش آمدید. ظفر موتی جی، ظفر موتی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، صنعت کار ہیں، اور غالباً بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں.
بالکل آ رہی ہے، بالکل.
اچھا اچھا اچھا،
آپ سوال پوچھیں.
جی جی، تو ہمارے ساتھ یہاں امریکہ میں اسٹوڈیو میں دو بلوچستان کے وزیر ہیں، اور ابھی ابھی عبد الرحیم زیارت وال کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت فکر ہے کہ معاشی سطح پر بلوچستان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے، لوگوں کو تشویش اور بھی ہو گئی ہے جب سے چین کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، آپ کوئی اثرات دیکھتے ہیں کہ چین کے بازار حصص میں کمی، اس کا معاشی بحران، یہ پاکستان کو خصوصاً بلوچستان کو متاثر کرے گا؟
بالکل کرے گا. شروع اس طرح ہے کہ چائنا کی جو اکانومی ہے وہ اوور ہیٹڈ تھی، اور ہر بڑے صنعت کار، انالسٹ، ٹیکنیکل انالسٹ جو بھی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب یہ سلو ڈاؤن ہوگی تو کیا ہوگا. خبریں یہ ہیں کہ چائنا کی اکانومی اب سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. پہلے کچھ ٹائم میں اگر سلو ڈاؤن ہوتی تھی تو وہ انفراسٹرکچر پر اپنے دھیان دے کر اندرونی چائنا کو بنانے میں لگ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کرنسی ویک ہوئی ہے. اس کرنسی کے ویک کی وجہ سے فار ایسٹرن کنٹریز کی کرنسیاں ویک ہونے لگی ہیں. ویتنام کا ڈونگ پورا ہل گیا ہے، تھائی بھات، ملیشین رنگٹ، اس میں بھی پریشانی آئی ہے. اور اس کے علاوہ چائنا کا جو اندر سے ہے پریشانی وہ کہ اکانومی کا مال نہیں بک رہا ہے. اب یہ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں، ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ جو آئل پرائسز گھٹی ہیں اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے، خصوصاً وہ ملک جو 90% ایکسپورٹ بیس تھے آئل کے. اب نائجیریا کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہی 90% آئل ہے، اور وہ اپنی کرنسی کو ویک نہیں کر رہا. ایجپٹ کی حالت خراب ہے کہ اس کے جو مارکیٹیں ہیں انہوں نے اپنی کرنسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ویک نہیں کی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہمیشہ مڈل ایسٹ کی طرف، اور مڈل ایسٹ اس وقت ان کو ہیلپ نہیں کر سک رہا. لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سعودیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پچھلے 3 مہینے میں 50 بلین $50 کے بانڈز ایشو کیے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی اکانومی کیا کر رہی ہے. اب آ جائیں اس طرف، جو مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ان دو ریزن کی وجہ سے، سب سے پہلے جاپان کھلا اس نے ڈاؤن دیکھا، ہانگ کانگ، پھر چائنا نے بہت بڑی زبردست مندی دیکھی، اس کی وجہ سے انڈیا نے بہت زبردست مندی دیکھی، ہم نے بھی کیپٹل مارکیٹ میں بہت خطرناک مندی دیکھی ایک دن.
موتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ بلوچستان میں جو راہداری کا منصوبہ ہے پاک چین کا، یہ متاثر ہوگا کیونکہ صورتحال اچھی نہیں ہے چین میں؟
دیکھیں، یہ ریلیونٹ بات یہ ہے کہ یہ متاثر نہیں ہوگا. دیکھیں، وہ $300 trillion کی اکانومی ہے، اس میں یہ ان کے لیے 35-40-50 بلین $35 کی جو ان کا انفراسٹرکچر بننا ہے وہ خراب نہیں کریں گے، نمبر ون. نمبر ٹو، ہمارے سے زیادہ چائنا کو اس چیز کی ضرورت ہے، کوئی یہ سمجھ نہیں رہا ہے. جب چائنا کو اس کی اتنی ضرورت ہے تو ہمیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ راہداری نہیں بنے.
چلیں، بہت شکریہ اس کا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. زیارت وال صاحب، ہم تو ایک گھنٹہ بھی بات کر سکتے تھے اس راہداری کے منصوبے کے بارے میں، لیکن شکر ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چین کی صورتحال کے باوجود یہ راہداری منصوبہ متاثر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے بڑی امیدیں پیدا ہوتی ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان کے وزیر اطلاعات عبد الرحیم زیارت وال، اور بلوچستان کے وزیر زراعت اسلم بزنجو جو دونوں اسٹوڈیو میں موجود تھے. ان کے ساتھ تھے صنعتکار ظفر موتی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا تھا شہزادہ ذوالفقار نے. اور ابتدا میں آپ نے سنا فاٹا سے سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان کو اور سوات سے تجزیہ کار احمد شاہ کو. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے راب میکلین اور مارٹن کروسیس, پروڈیوسرز محمد ارسلان شریف اور انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.